حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفی الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔
اسلام نے اسلام کے تحفظ کے لیے امامت کا انتظام کیا، اسی لیے فرمایا اگر آج کی نعمت نہ ملی، کچھ بھی نہیں ملا، اگر آج کا پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ بھی آپ نے نہیں کیا، کیونکہ امامت نہ ہو پھر اسلام نہیں رہے گا، نہ توحید، نہ نبوت، نہ معاد، نہ نماز، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اسلام کے تحفظ کے لیے اسلام نے امامت کا انتظام کیا، جو اسلام کا جان اسلام اور محافظ اسلام ہے۔ امام رضا کی وہ مشہور حدیث ہے، الامام اس الاسلام النام وفرع السام، امامت اسلام کی بنیاد، جڑ ہے۔ کون سے اسلام؟ وہ اسلام جو زندہ ہے، ترقی کرتا ہے، نمو کرتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اگر امامت نہ ہو، درخت اسلام میں جان نہیں، حیات نہیں، پھر نمو بھی نہیں کرے گا۔ یعنی امام اسلام کو تشبیہ دیتے ہیں ایسی درخت کے ساتھ، اس درخت میں جان ہے، نمو ہے، رشد ہے، اس کی وجہ کیا؟ اس درخت کی جڑ اور بنیاد امامت۔ اگر درخت اسلام کی جڑ امامت نہ ہو، وہ درخت مردہ ہے، وہ رشد نہیں پا سکتا۔ اسلام کے درخت اسلام کے وجود بھی امامت پر قائم ہے، اور درخت اسلام کے سارے شاخیں بھی امامت پر قائم ہیں۔ وفرعہ امامت، فرع ہے، اصل بھی اس اساس اور بنیاد کو کہتے ہیں۔ امامت اصول دین میں سے بھی ہے، لیکن یہی امامت کی وجہ سے فروع دین بھی اپنے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ امامت کے بغیر نماز روزہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ فرع السام، امامت اسلام کا وہ فرع ہے، وہ شاخہ ہے جو بلند ہے، بلند شاخہ۔ درخت جب زندہ ہو تو اس کے شاخیں بھی زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ انتظام کیا، لیکن اس کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں۔ نے عرض کیا، یہ الگ گفتگو ہے کہ کیسے سازش ہوئی، لیکن ایک فہرست کی شکل میں آپ کی خدمت میں کل کچھ عرض کیا، وہ یہ ہے کہ دیکھیے حدیث پر جب پابندی لگی، آپ صرف اسی پر غور کریں، جب حدیث پر پابندی لگی تو قرآن فہمی کے دروازہ بند ہو گیا۔ قرآن کی تلاوت آپ کرتے رہے، لیکن قرآن کی تفسیر جو پیغمبر نے کی تھی، اور خود قرآن متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر پیغمبر کی ایک اہم ذمہ داری قرآن کی تفسیر کرنا ہے. ان نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ تشریح کریں لوگوں کے لیے اس قرآن کی جو ان پر نازل ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم. آیات کی تلاوت الگ ہے, تعلیم الگ ہے. پیغمبر کی ذمہ داری آیات کا پہنچانا بھی ہے جیسا خدا نے نازل کیا ہے ویسا, اور پھر اس کی تعلیم دینا, معرفت دینا, تشریح کرنا, تفسیر کرنا. اب جب حدیث پر پابندی لگی اور آج کی جو تفسیر نبوی تھی اس پر بھی پابندی لگی. در حقیقت قرآن شناسی کا دروازہ بند کر دیا. پھر حدیث پر پابندی لگنے سے اہل بیت شناسی کا دروازہ بھی بند کر دیا. کیوں؟ اہل بیت کی صفات پیغمبر نے بیان کیا. جب حدیث پر پابندی لگی اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کا دروازہ بند ہو. اہل بیت کی صفات, اہل بیت کی شان و فضیلت کہاں پر بیان ہوا ہے؟ یا پیغمبر کے حدیث میں یا قرآن میں؟ قرآن میں آیات کی نشانی احادیث کے ذریعے کی ہے. اگر صریحاً قرآن میں اہل بیت کے ذکر ہو شاید قرآن کی تحریف ہو جاتی. اہل بیت کو شہید کیا تو قرآن کو بھی شہید کرتے. تو قرآن میں اہل بیت کی صفات بیان کی دلائل کی روشنی میں. یہ پاک ہے, یہ پاک ہے. کیوں آپ اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پاک و پاکیزہ لوگ ہیں, اس لیے کہ سچے لوگ ہیں, اس لیے کہ نفس پیغمبر ہے. اس قسم کے قرآن نے اہل بیت کی اصول کی شکل میں, صفات کی شکل میں بیان کیا. اس کا دو فائدہ, ایک یہ کہ قرآن کو تحریف سے بچایا. کوئی حق چاہے تو حق تک پہنچ سکتا ہے, کوئی باطل چاہے تو قرآن کی تحریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تفسیر میں تحریف کرے گا. الفاظ میں تحریف کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو تحریف سے بچانے کے لیے ایک حکمت عملی دی گئی. اور تو اس طریقے سے لیکن قرآن میں جو آیات شان اہل بیت میں نازل ہوئی اس کی نشاندہی کس نے کی ہے؟ احادیث. احادیث پر پابندی لگنے سے قرآن میں جو فضائل اہل بیت ہے اس پر بھی پابندی لگی, اور حدیث کی جو فضائل اہل بیت ہے اس پر بھی پابندی لگی. جو کچھ اسلام شناسی کے دوسرے مطالب پیغمبر نے بیان فرمایا ہے قرآن و عترت سے ہٹ کر اس پر بھی پابندی لگی. در حقیقت دین شناسی کے سارے دروازے بند ہو گئے. قرآن, سنت, عترت, تین دروازے, اور اسلام شناسی کے معرفت دین کے تین دروازے, قرآن, سنت, عترت. اسی لیے سنت دین شناسی کے ایک اہم دروازے ہے. اس پر پابندی لگنے سے قرآن شناسی کے دروازے بھی بند اور عترت شناسی کے دروازے بھی بند ہو. ممکن آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ نے کہا تین جبکہ حدیث ثقلین میں کیا کہتے ہیں؟ دو. اصل میں سنت پیغمبر, حتی سلمان فارسی جیسی شخصیت, ابو ذر غفاری جیسی شخصیت بیان کرے, اس سے زیادہ وہ سنت ہمارے پاس معتبر ہے جس کو اہل بیت بیان کرتے ہیں. عترت کے اندر جب عترت کہا یعنی سنت پیغمبر کو اصلی سرچشمے سے لیتے ہیں. صحابہ سے لیں گے لے سکتے, کوئی منع نہیں ہے. جب سلمان فارسی کی روایت نقل کریں گے, ابو ذر کی روایت نقل کریں گے, آپ قبول کر دیں. لیکن سلمان اور ابو ذر کی تمام تر عظمتوں کے باوجود انسان ہے, معصوم تو نہیں ہے, غلطی کر سکتے. لیکن جب اسی حدیث کو مولا بیان کریں گے تو اس وقت سے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہے. عترت کہ حدیث کے بعد سنتی کے ذکر اس لیے نہیں ہے, جب عترت ہے تو کل عترت کے بارے میں کیا فرمایا؟ باب علم نبی, پیغمبر فرمایا میرے لوگوں سب علی سے لے. اپنی جگہ پر فرزند صحیح بھی ہو جو ہمارے احادیث کتابوں میں نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے. سنت پیغمبر یقینا معرفت دین کے عظیم سرچشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خود قرآن نے کہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے روکتا ہے رک جاؤ. ہمیں تو دوسروں پر اعتراض ہے کہ سنت پیغمبر کے اس مقام کے باوجود حدیث پر پابندی کیوں لگ رہی. لیکن عدرت کے اندر سنت ہے، کیونکہ پوری سنت کو عدرت بیان کرنے والے ہمارے ائمہ کی طرف سے احادیث فرماتے ہیں کہ جو ہم کچھ کہتے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہم اپنے نانا سے، میں اپنے والد سے سلسلہ بیان کر رہا ہوں، نانا اور نانا جبرائیل سے، جبرائیل خدا سے. حدیث سلسلہ جو صاحب جو امام احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل جن کے ماننے والے سب سے زیادہ اہل بیت سے دور ہے حنابلہ اہل حدیث، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے جو سلسلہ اسناد ہے کسی مجنون کے پاس، کسی پاگل کے پاس بیان کیا جائے، وہ پاگل عاقل ہو جائے. اس عظمت کو بیان کر رہا ہے در حقیقت احمد بن حنبل کی سلسلہ، کتنے عظیم مستند سلسلہ. تو عرض کر رہا تھا کہ اس پابندی کی وجہ سے کیا ہوا، دین شناسی کا مرحلہ بند ہو. دیکھیے آپ بہترین واضح مثال، یعنی ابھی سارے مسلمان جانتے ہیں، خود امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں جتنی مستند احادیث علی کی شان میں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مولا کو دیکھیے 45 کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ ہیں. یعنی علی نے پیغمبر کے دست مبارک پر آنکھیں کھول دی اور پیغمبر نے علی کے زانو پر آنکھیں بند کر دی. اس حد تک دونوں کا رابطہ اور آدات و احادیث اور جنگ و مجالس مقامات ہیں، وہ اپنے مقام ہیں. ان تمام کے باوجود یعنی اسلام کا محسن اول ہے پیغمبر کے بعد، محسن ہے، محسن اول علی ہے. اس ہستی کو کس نے تبدیل کیا؟ بعد میں جب حدیث پر پابندی لگی اس کے نتیجے میں اس کو کتنے بڑے نعوذ باللہ مجرم میں تبدیل کیا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، 70,000 ممبروں پر سب کو لعن کرتے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ سب کو لعن کرتے ہیں، تو ان سے یہی کہا جاتا ہے آپ جس نے سب کو لعن کے شروع کیا اس کو کچھ نہیں کہتے. 70,000 ممبروں پر اس ہستی کو سب کو لعن کیا جس کے بارے میں اتنے آیا اور احادیث تاریخ اسلام اس کے لیے گواہ ہے، وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یعنی اس سے پتہ چلے کتنی حقیقت الٹ گئی. یعنی اتنی واضح مسئلہ کو 180 درجہ الٹ کر کے پیش کر دیا. یہ تو حدیث پر پابندی نے یعنی کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے تھے. اب یہ پہلا قدم تھا کہ لوگوں کے اسلام سے دور کرنا، اور کئی متعدد قدم اٹھائے گئے تاکہ لوگ اسلام سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے، عملی لحاظ سے دور ہو جائے. پیغمبر کی سیرت سخت بگاڑی گئی، عجیب و غریب نسبتیں پیغمبر کے پاس دی گئی، پیغمبر کی طرف عجیب و غریب نسبتیں. یعنی درمیان کے اچھا آدمی ایسے کردار کا مالک نہیں ہو سکتا جس کردار کو یہ اپنی کتابوں کی نسبت کہتے تھے پیغمبر کی طرف. یہ بنو امیہ کے عوام تھے، بنو امیہ نے پیغمبر سے انتقام بھی لینا چاہتے تھے کیونکہ دشمن تھے. تو دشمن کی تعریف سننا گوارا نہیں کرتا. دوسرے کی بنو امیہ اپنے ناجائز اعمال کے لیے دلیل بناتے تھے، دیکھو اگر نام غلط کر رہے ہیں ہمارے نبی بھی تو اسی طرح سے. اور تیسرے یہ کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ اسلام سے دور کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اس قسم کی روایتیں گڑ رہی ہیں. یہ روایتیں عالم اسلام نے اپنی کتابوں سے نہیں نکالی. اس کے نتیجے میں کیا ہے ابھی دیکھیں، شیطانی آیات، رنگیلے پیغمبر وغیرہ کی کتابیں اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف لکھی جاتی ہے. مسلمانوں ہی کی کتابوں کی روایت ہے جو بنو امیہ نے ڈال دیا ہے. ظاہر ہے اسلام کے فوراً بعد تقریباً سن 40 کے بعد سے بنو امیہ کل عالم اسلام پر قابض تھے. شام پر تو 20 سال کے بعد سے چند سال کے بعد سے پیغمبر کو وفات کے چند سال کے بعد سے قابض تھے. تو اس کی کس طرح سے ہو؟ دیکھیں علی کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے یہ جملہ لینا کے ختم ناراض ہے. جب اس فیل میں جب خبر ملی شامیوں کو کہ عمار لشکر علی میں ذلکلاف ایسا قبیلہ جس کے 22,000 جنگجو تھے اور اس قبیلے کے سردار تھے اور بڑا بہادر امیر شام کے پاس آتا کہتے میں نے سنا ہے عمار علی کے ساتھ اور عمار کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا عمار تیرا غالب سرکش گرو سنا ہے عمار علی کے ساتھ. تو امیر شام تو بہت تیز انسان تھے, کہا کہ آپ کسی کو نہ بتاؤ میں خود تحقیق کروں گا, تحقیق کر کے تمہیں بتاؤں گا. اب بیچارہ نے کسی کو نہیں بتایا اور 2 دن کے اندر وہ مر گیا مرحوم شہید. یہ حقائق واضح ہے کہ امیر شام کہتا تھا خدا کے لشکر شہد نے ہمارے کشتر میں جب شہید کیا اس طریقے سے اس کا طریقۂ کار اس زمانے میں ناشناختہ طریقۂ کار تھا. اب اس کے جب عمار شہید ہو گئے پھر یہ آواز دوبارہ بلند ہوئی عمار کے قاتل سرکش گرو ہوئے اور ہم نے عمار کو شہید کیا. مسئلہ تو کھڑا ہو گیا. امیر شام نے اپنے جو دربار میں اپنے ساتھ جو علماء تھے سرداران تھے جو مؤثر تھے جو خواص تھے جن کے ہاتھ میں دوسروں کی فکر ہے جو دوسروں کو چلاتے ہیں انہیں کو خواص کہتے ہیں نا, ان کے ذریعے سب کو خاموش کرا کہ یہ اصل قاتل علی ہے. علی نے اس کو میدان میں لایا, ہم تو دفاع کر رہے ہیں. علی اگر اس کو میدان میں نہ لاتے عراق سے شام تک نہ لاتے تو یہ شہید نہیں ہوتا. بس قاتل علی ہے. اب اس انداز میں بولتے ہیں کہ ظاہر سادہ ہو. آج کل لوگ کتنے سادے ہیں, 14 صدی پہلے کتنے سادے تھے. خدا جانتا بدھ کی دن جو نماز روز پڑھائی کسی نے اعتراض نہیں کیا, اس فین سے پہلے کباب ہے. تو یہ حالات اب مولا امیر المومنین کی دیکھیں حضرت عمار کے بارے میں ایک حدیث میں کیا مشکل نہ ڈالا, لیکن علی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث بھی اہل شام کے پاس نہیں تھی, ایک حدیث بھی نہیں تھی, چھپانے میں کامیاب ہو گئے تھے. یعنی فضائل اہل بیت جن کو ماننے پر ابھی ناصری میں مجبور ہے, اس لیے ناصری کھل کر دشمنی کرنے کی جرات نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے مذہب کی بنیادوں پر کیا ہے شکست کھائے گا. یعنی اگر ایک ناصری علی کی دشمنی کھل کر کرے اس کو کہیں گے تمہارے مذہب کی کتابوں میں یہ فضائل آپ تو کس طرح سے کہتے ہیں, اس لیے کھل کر نہیں بول سکتا ہے. اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ ناصری ہے یا نہیں. لیکن آپ دیکھیے فضائل اہل کو چھپانے میں کامیاب ہو. عجیب یہ ہے کہ میدان مینا میں مولا خواص کو جمع فرماتے ہیں. مولا سید شعلا فرماتے ہیں میں ایسی باتیں تمہیں کرتا ہوں بیان کرتا ہوں, جا کر قابل اعتماد لوگوں کو سناؤ. اب اس میں مولا امیر المومنین کے فضائل امام حسین بیان فرماتے ہیں. وہ فضائل جو انہوں نے وہاں بیان فرمایا ابھی ہمارے درمیان معروف فضائل ہے, لیکن اس وقت امام خواص کو جمع کرتے یہ فضائل سناتے اور فرماتے ہیں کیا, تم جا کر اپنے قابل اعتماد لوگوں کو سناؤ. یعنی حالت اس حد تک فضائل اہل بیت کے خلاف معمول بنایا گیا, لوگوں کو پتا نہیں تھا, خواص کو پتا نہیں تھا. تو انہوں نے پہلے مرحلے میں یہی کیا, اب کئی مراحل طے کیا جس میں اہل بیت کو بدنام کیا. بدنام کرنے کے بعد انہوں نے یہی سوچا کہ جب تک اہل بیت ہے تب تک اسلام کو ختم کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, فرض کیجیے ایک کارخانہ ہے, بہترین مال بناتا ہے اور پیش کرتا ہے, دوسرا آدمی نے کارخانہ لگایا ہے جعلی مال نقلی مال پیش کرنے کے لیے, اب کیا کرے اگر لوگوں کو پتہ چلا اصلی مال پہ تو نقلی مال کوئی نہیں خریدتا. تو پہلا قدم یہ ہے کہ لوگوں کو اصلی مال سے بے خبر کرنا. نقلی مال پیش کرنے والا کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اصلی مال سے بے خبر کرنا. دوسرے مرحلے میں اصلی مال کے خلاف افواہیں پھیلاتا ہے, اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تیسرے مرحلے میں اصلی مال کے ماہرین کو بدنام کرتا ہے کہ یہ جو انجینئر تھا اس قسم کا غلط تھا, وہ تھا, یہ تھا. چوتھے مرحلے میں کیا کرے گا؟ ان بنانے والوں کو ختم کرنا پڑے گا, ورنہ اس کے اپنے نقلی مال کے لیے خطرہ ہے. اسلام اس کے لیے پہلا اصلی اسلام سے لوگوں کو بے خبر کر دیا, پھر نقلی اسلام پیش کیا. عیسائی علماء کو, یہودی علماء کو اجازت دی جو مسلمانوں کے درمیان آ کر عیسائی اور یہودی داستانیں سنا, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں سوالات ہیں, سوالات کے لیے جوابات کی ضرورت ہے. اب جواب کے دروازہ جب بن گیا, اہل بیت کے دروازہ بن کر کے, تو خود بخود جواب پیش کرنے کی ضرورت ہے. عیسائی یہودی علماء کو تجربہ تھا, سوالات کا اندازہ تھا, 200-300 یہودیت سے تو کیا ہے, 18 سال گزر چکے تھے عیسائیت سے, 600 سال گزر چکا تھا, اسی لیے پتہ تھا سوالات عام لوگوں کو کیا ہوتے ہیں, اس کے لیے جواب بنا چکے تھے غلط صحیح جو بھی. تو عیسائی اور یہودی علماء کو موقع دیا کہ تم جا کر داستانیں سناؤ تورات اور انجیل کے نام سے. اس طریقے سے جعلی اور نقلی اسلام پیش کیا, اصلی اسلام کا دروازہ بند کیا, اور پھر اصلی اسلام کے محافظین آل محمد کو بدنام کرنا شروع کیا, 70,000 ممبروں پر سب کو لعن کرنا, اور آخر میں کہا کہ جب تک آل محمد زندہ ہے تب تک بنی امیہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی. کسی کی ہو سکے امت بیدار ہو جائے اور آل محمد کے دروازے پر چلے جائے اور ہماری زحمتیں ضائع ہو جائیں. تو ان کو ابھی بدنام کیا ہے, اب شہید کریں گے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گا. تو ان کو کیا کیا؟ کربلا میں قتل عام کا انتظام کیا. اب سمجھ رہا تھا کامیاب ہو گئے, لیکن کل آپ کی خدمت ناراض کے خود یزید اعتراف کرتا ہے کہ قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا اور شہادت حسین کے بعد میں امت کے درمیان منفور بن چکا ہوں, امت نفرت کرتے ہیں اس سے. پھر توبہ کی باتیں آئیں, اگر آپ نے واقعاً توبہ کیا ہے, توبہ کا جذبہ پیدا ہو, تو پھر کیوں جب اہل بیت شام پہنچے تو اس وقت چراغاں کیا, خوشیاں منائی, جشن منایا, لیکن بعد میں جب دیکھا امت کے درمیان بدنام ہو رہا ہے, پھر توبہ کی بات. کہ ہر سیاست مدار جب دیکھتا ہے کہ عوام کے درمیان بدنام ہو رہا ہے تو کیا ہے, ایسا راستہ اپناتا ہے. ہر مجرم جب پکڑا جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے, وہ توبہ مجبوری کا توبہ ہے, وہ واقعی توبہ. واقعی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے پشیمان ہو جائے مجبوری کے ڈرے. تو اس قیام کے نتیجے میں ظاہراً عسکری حوالے سے یزید کامیاب ہو گیا, لیکن مقصد کے حوالے سے حسین کامیاب, مقصد کے حوالے سے حسین کامیاب ہو گئے. اسی لیے حسین نے بنی ہاشم کو جو خط لکھا اس میں یہی فرمایا, من لحق بن استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح. جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا, اور جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی بھی اس کو نہیں ملے گی. ہم شہید ہونے جا رہے ہیں اور فاتح ہونے جا رہے ہیں, شہید میں اور فاتح, یعنی مقصد میں ہم کامیاب. لیکن بعض اوقات مقصد کی کامیابی شہادت خود ہدف نہیں ہے, وسیلہ ہے مقصد کے لیے. اس شہادت کے ذریعہ ظاہری کامیابی ہو دشمن کو شکست ہے, یا مقصد کی کامیابی ہو مقصد میں دشمن کو شکست ہے, یا فوری نتیجہ حاصل کرے یا آئندے میں نتیجہ حاصل کرے. اب تک قیام کربلا کے نتائج امت کو حاصل ہو رہے ہیں, اب تک قیام کربلا سے امت فیضیاب ہو رہی ہے, لیکن عرض کیوں تو قیام کربلا میں پہلا جو نتیجہ ملا وہ یہی تھا کہ یزید رسوا امت پیدا ہو گئی. امت نے احساس کیا کہ ہم کہاں تھے, کس بے خبری میں تھے کہ فرزند رسول بڑا گرام لے کر آتے ہیں. عیش و عشرت کی زندگی تھی ان کے مدینہ میں, عزت کی فرزند رسول کی تو سب عزت کرتے, اگر تھوڑی سی آپ رعایت کرتے تو یزید میں آپ جیسے, یزید تو چاہتا ہے اس کو حکومت مضبوط ہو. مضبوط کرنے کے ذریعے کیا ہے, فرزند رسول کو اپنے ساتھ رکھے. اور آپ کے دونوں چاہتا سب کچھ تھی, اس کے باوجود سب کو چھوڑ کر آئے کربلا کی تبتی سرزمین میں, جانتے ہوئے پورا راستے میں مختلف مقامات پر خبر دے کے ہم شہید ہونے جا رہے ہیں. امت نے بیدار کیا کہ اسلام کا وجود خطرے میں تھا, اور پھر دشمن کی نشاندہی کی کہ اسلام کے دشمن کو اسلام کو آزاد کیا, حکومت کو آزاد نہیں کیا لیکن اسلام کو آزاد کیا بنو امیہ کے ہاتھوں سے. حکومت اسلام کے لیے, اسلام حکومت کے لیے نہیں ہے, اسلام کو آزاد کیا اور اب تک اسلام تابندہ ہے. اسی لیے اقبال کو مشہور شعر, بس بنائے لا الہ گردی داس بہر حق در خواب خون غلطی داس, بس بنائے لا الہ گردی داس حق کے لیے خواب خون نہیں حسین گرے, بس لا الہ کی بنیاد پر. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا مطلب, کچھ لوگ سن رہا جو اغیار ہے وہ سوال کرتے کیا مطلب حسین لا الہ کی بنیاد, ان کے لیے یہ جملہ سنگین ہے. لیکن سنگین کیوں ہے, خدا کا بنیاد تو نہیں کہا, لا الہ کا بنیاد کہا, کلمہ توحید کی بنیاد ہے, کلمہ یعنی اسلام کا بنیاد. حقیقی توحید کہاں پر ہے, اسلام میں. توحید کو پھیلائیں گے اسلام ہے, تو اسلام کو جمع کریں گے سمیٹیں گے تو توحید, اسلام کو سمیٹ لیں گے تو کیا ہے کلمہ توحید. غیر خدا کو ٹھکرانا, خدا کو ماننا, اور توحید کو آپ پھیلائیں گے تو اسلام. تو اسلام کو بچانے والے حسین, بس توحید کو بچانے والے حسین بنا یہ توحید. دیکھیے یہ مطلب خود خدا کی بنا نہیں کہتا ہے, بس بنا یہ لا الہ, لا الہ وہی کلمہ توحید ہے. توحید کو اس عالم میں بچانے والا حسین, عرض کے خدا اس عالم میں اسباب کے ذریعے کام کرتا, موت کو کس کے ذریعے کرتا, ملک الموت کے ذریعے. تو یہ کوئی شرک ہے, اب افراد کی جان خدا لیتا ہے, اللہ یتوفی الانفس خدا جانوں کو لیتا ہے, پھر ملک الموت جان لیتا ہے, کہا تو کیا ہوگا. قرآن نے بھی کہا ہے توفت قل یتوفاکم ملک الموت, اللہ یتوفی الانفس فرمایا ملک الموت تمہارے جانوں کو لیتے, یہ بھی فرمایا. تیسرے مقامات پر فرمایا توفت رسولنا, ہمارے نمائندے ملک الموت کے انڈر جو کام کرنے والے نمائندے وہ تمہارے جانوں کو لیتا ہے. اس میں منافات نہیں ہے, نظام الہی ہے. خدا نے فرشتوں کو ذمہ داریاں دی ہیں, اسی طرح سے توحید بچانے کی ذمہ داری انبیاء اور ائمہ کی ہے, اور حسین نے توحید کو بچایا, اسلام کو بچایا, انسانیت کو بچایا. توحید کے بغیر انسان انسان نہیں, جانور ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جہنم کے بہت سے انسانوں کو جنات کو غلب کیا, ان کے دل ہے ان کے عقل ہے لیکن کام نہیں کرتی, ان کے کان ہے لیکن سنتی نہیں, ان کے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں. اولئک کالانعام, یہ جانور جیسے, بل ہم عمر جانور سے بستر ہے. یعنی وہ انسان جو خدا کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے, وہ انسان نہیں بنتا ہے, وہ جانور ہے. اس کا مقصد اور جانور کے مقصد کے درمیان ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا. جانور کا مقصد کی کھانا پینا سونا, وہ انسان جو خدا کو نہیں مانتا ہے آخرت کو نہیں مانتا, اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کھانا پینا سونے کے علاوہ. انسان اور حیوان کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے معرفت اور مقصد کے حوالے سے. اگر توحید ہے تو اس کا مقصد آخرت ہے, اگر توحید نہیں ہے اس کو اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا, مانا نہیں رکھتا فرق پیدا ہو جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بس بنا اللہ اللہ کے ارتداس, چشتی صاحب نے بھی یہی فرمایا نا, حق کے بنا اللہ اللہ سے اسلام کی بنیاد ہے, اسلام کو بچائے خود کو. اور آپ نے کہا اگر آج کا پیغام نہیں پہنچایا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, اگر آج کی نعمت نہیں ملی کچھ بھی نہیں. بنیاد یہ سابقہ ادیان نابود ہو گئے امامت نہ ہونے کی وجہ سے, امامت کا جو تسلسل ہے اس تسلسل کے فقدان کی وجہ سے. اور اسلام کی حفاظت کے انتظام کیا, ختم نبوت کے انتظام کیا, امامت کی وجہ سے. اب ان کو اندازہ ہوا کہ شہادت حسین خود حیات حسین سے زیادہ ہمارے لیے آتا. اب بہانے کرنا شروع کیا, جیسے کہتا ہے کہ میں تو حسین کو شہید کرنا نہیں چاہتا تھا, ابن زیاد نے مجھ سے پوچھے بغیر کیا, جبکہ تاریخ کے مسلمہ حقائق میں سے کیے. خود یزید کے اشعار ہے, گانا ہے, گانا گاتا ہے, اس میں کہتا ہے کہ شراب مجھے بھی پلاؤ اور میرے عزیز دوست ابن زیاد کو پلاؤ جس نے میرے دشمن سے انتقام لیا. ابن زیاد تو مقام پڑ گیا, اگر ناراض ہے فرزند رسول کو شہید کرنے پر ناراض ہے تو اس کو معذور کرو, کم از کم اس کی جگہ پر کوفہ و بصرہ دونوں کی حکومت اس کو دی. کوفہ و بصرہ آج کل عراق میں جا کر نہ دیکھیں. عیسائی جو مصنف ہے بہت معروف مصنف لبنان کے جرجی زیدان, اس کی کتاب ہے خلافت اسلامیہ کے بارے میں, کہتا ہے کہ پہلے عباس کے زمانے میں کوفہ و بصرہ کی آمدن 60% کل عالم اسلام کے 60% آمدن کوفہ و بصرہ سے, کیونکہ وہ کوفہ و بصرہ نہیں, پورا کوفہ سے لے کر ایران کے آدھا موجودہ ایرانی قدیم ایران جو بہت وسیع ایران تھا سپر طاقت تھا, اس کا پورا آدھا کوفہ کے اندر اور بصرہ سے آگے چل کر ایران کے دوسرا پورا آدھا بصرہ کے اندر تھا. اسی لیے عالم اسلام کے 60% آمدن اس شہر سے. تو بہانے کرنے لگے, دونوں اس کو حوالہ کر دیا, یا کہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا, اگر آپ نہیں چاہتے تو حسین کیوں منع. پوچھا لوگوں سے کربلا سے آنے والے کچھ سپاہیوں سے قاتل حسین کون, ان میں سے ایک نے کہا, کسی نے جرأت نہیں کی لیکن ایک نے جرأت کر کے کہا, جس نے حسین کو شہید کرنے کے لیے پیسہ دیا, لشکر روانہ کیا, اسلحہ سامان جنگ تیار کیا, وہی قاتل حسین. اصل قاتل تو وہی ہے, باقی اس کے اعلی کار ہے. توبہ کے عرض کے آپ کی خدمت میں خدمت میں, توبہ ثابت نہیں ہے, توبہ ہو تو یہ سیاسی توبہ ہے, ورنہ جس وقت اہل بیت کی اس حالت کے ساتھ پہنچے اس وقت خوشیاں منائے. مولا کے مبارک دندانوں پر چوب خزاں سے گستاخی کرنے کی کوشش کی, اگر واقعا کوئی پشیمان ہوتا وہ وقت پشیمانی کے لیے بہانہ لاتا تھا کہ تو قریش کا تعلق, آل محمد بھی قریش سے ہیں, ہم بھی قریش سے, اور یہ ابن زیاد کو کیا فکر ہے کہ اس کا تعلق کسی اور خاندان سے ہے. البتہ اس کے باپ نے ابن زیاد کے باپ کو اپنا بھائی قرار دیا تھا, وہ گھناونا عمل اور ایسی باتیں کی جو تاریخ اسلام صاحب کی جس کو ذکر کرنے سے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت یزید یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو مصلحت نہیں تھی تو آپ نے اس کو معذور کیوں نہیں کیا. لیکن یہ دوسرے پر الزام لگانے کے, ابن زیاد سے پوچھا تو ابن زیاد تم یہ کیا کرتا ہے, یزید نے کہا یا حسین کو شہید کرو یا تمہارے سر کو تن سے جدا کروں گا. ابن زیاد یزید پر ڈالتا ہے, یزید ابن زیاد نے کس حد بات کا علامت ہے, شکست کی علامت ہے یا کامیابی کی علامت ہے؟ کامیابی کے وقت ہر آدمی کہتے میں نے کیا ہے, اب ایک گھر کے اندر میرے آپ کا صحبت دیکھیں گے کوئی کامیابی ہو جائے گھر کے سب عزیز ایک دوسرے پر جان فدا کرتے, لیکن اس کے باوجود حرکت میں نے کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کربلا میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو کیوں یزید ابن زیاد کے گردن پر, ابن زیاد یزید کے گردن پر؟ اگر توبہ کیا ہے, پہلے کہ توبہ صاحب نے غزالی اتنا بڑا عالم ہے لیکن دشمنی آل محمد نے ایسا اندھا کر دیا کہ تو اسے ثابت نہیں ہے یزید کو حکم دیا حسین کی شہادت کا اسیر نہیں کیا ہے تاریخ کے یعنی قابل انکار نہیں ہے جس کو انکار کرے گی تو پوری تاریخ کو انکار کرنا پڑے گا پھر انبیاء کو بھی انکار کرنا پڑے گا عجیب غریب بات ہے جب دشمنی آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں کہ فرضاً اگر حسین کو یزید نے شہید کیا ہے اور اہل بیت کو بھی اسیر کیا ہے اگر ہم مان بھی لیں تو یزید نے توبہ کی توبہ کرنے کے بعد مسلمان معاف ہو جاتا ہے خدا نے اندھے کیے کچھ لوگوں کو اور یہ قابل ہدایت نہیں ہے لیکن یہ ہمارے واضح کرنا پڑے گا کہ کب توبہ کیا توبہ کی دلیل کیا ہے اور پھر کربلا کے واقعے کے بعد مدینے میں جو قتل عام کیا اصحاب پیغمبر کا تابعین کا اور مسجد نبوی میں گھوڑے کے ساتھ گئے اور 1000 کنواری لڑکیوں نے 1 سال کے اندر بچہ دیا مکمل اجازت کی جو چاہتے ہو کرو مدینے میں پھر مکہ کو محاصرے کیا فتح نہ کر سکے لیکن جنیب کے ذریعے آپ پر سارے خانہ خدا پر حق لگا اس سے بڑھ کر جو کیا ہو سکتا ہے عجیب غریب یزید سے دفاع کرنے والے اتنے جانور بن چکے کربلا کے بعد یہ دو واقعہ یعنی اہل بیت سے انتقام لیا وہی جو دشمن اسلام تھا اسلام سے انتقام لینا چاہتا تھا اور پھر اصحاب پیغمبر سے مدینے میں انتقام لیا مسجد نبوی سے انتقام لیا مکہ سے انتقام لیا اور ان کے خلیفہ نے قرآن کو دیوار پر لگایا اور تیر سے اس کو پارا پارا کر دیا کہا کہ قیامت کے دن اگر تیرے رب نے پوچھا کہو ولید نے مجھ کو پارا کیا ہے ولید جو ان کے خلفاء میں سے تھے یہ خاندان علوی ہے جن کے دل میں اسلام کی دشمنی تھی اسلام سے انتقام لینا چاہتے تھے اور ان کے درمیان بدترین یزید یہ تین کارنامہ آپ کے مد نظر یزید کے یعنی ہم اس طرح سے خوش قسمت ہیں کہ اس طرح کے جانور نہیں بنے ورنہ یزید کس کام اس اعمال کے دفاع کو بھی کر سکتا ہے شرمندہ ہونا چاہیے اگرچہ ہم اس کے مذہب میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سوچ کر مسلمانوں کے درمیان ایسا آدمی بھی تھا انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے عمر بن عبدالعزیز جو بہترین خلیفہ آیا ہے شاید کہہ سکتا ہوں کل خلفاء اموی اور عباسی کے درمیان وہ کہتا ہے کہ ساری امتیں اپنی گناہوں کو قیامت کے دن ساری امتیں اپنی گناہوں کو قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں ہم مسلمان صرف حجاج ابن یوسف کے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں تو ہمارے گناہ زیادہ ہو جائے یہ حالت ہے آپ کے گورنر کی حالت جب کسی نے یزید کی تعریف کی اس کو خبر ملی تو اس نے اس کو کوڑا مارنے کا حکم دیا عمر بن عبدالعزیز نے اس کو کوڑا مارنے کا حکم دیا تو عرض یہ کر رہا تھا یہ واحد خلیفہ ہے بیچارہ کو 2.5 سال سے زیادہ حکومت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی مشکوک شکل میں دنیا سے چلا گیا اس نے آپ جانتے ہیں بہت اچھے کاموں میں انجام دیے بہر اگرچہ مذہب حق نہیں آیا ممکن دل سے آیا اور ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ظاہرہ میں آیا لیکن حدیث پر پابندی ختم کر دی بڑی بات بزرگان نے حدیث پر پابندی لگائی تھی نا جن کا نام لینے کی کوئی جرات نہیں کرتا ہے اس نے ختم کر دی اور فتح کو واپس کر دی اس سے کہا کہ بزرگوں نے کیا ہے تمہارا فتح کو واپس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں نے غلطی کی ہے کہا کہ نہیں میں پیغمبر کو راضی کرنا چاہتا ہوں فتح کو واپس لے لیا اور سنت پر پابندی کو ختم کر دیا اور سب پیالی کو ختم کر دیا ہر کے بارے میں تفصیلی واقعات ہے تاریخ اسلام میں ہر چیز کر رہا تھا کہ یہ مسائل پیش آئے اب یہ سازشیں شروع تاکہ عاشورا سے امت فائدہ نہ ہوتا ہے بعض وقت کہنے لگے کہ حسین تو یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے حسین یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے یہ ابن زیاد نے اجازت دی اس کا مطلب کیا ہے وہ عظیم انسان جو عظیم ہدف کے ساتھ گئے اس ہدف کو ختم کرنا چاہتے ہیں آخر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سیاست مدار ابتدا مقابلہ کرتا ہے آخر میں جب دیکھتے ہیں کہ مارا جا رہا ہے تسلیم ہو جاتے ہیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ عظیم ہدف کے مالک نہیں تھے اقتدار کے لیے آئے تھے جناب رباب کا غلام ہے، فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے کربلا، کربلا سے شام، شام سے دوبارہ مدینے گیا ہوں، کبھی حسین نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، یہ کبھی نہیں فرمایا۔ یہ واقعہ ہے کہ میں مجھ کو آپ بھیجے سرحد پر تاکہ کفار کے ساتھ جنگ کروں، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ کبھی امام نے یہ نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ امام یزید کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، یزید باطل نہیں تھا، کفار کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے تھے۔ نعوذ باللہ، حسین نے یہ بھی مختلف بہانوں سے چاہتے تھے یزید کو پاک کرنا، کہ حسین سرحد پر جا کر کفار کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے تھے، یزید کے ساتھ نہیں چاہتے تھے، یا بیعت کرنا چاہتے تھے، یا یزید حسین کو شہید کرنا نہیں چاہتے تھے، یا کم از کم شیعہ ہم نہ منائے، ہم سے شیعوں کو روکنے کے لیے عاشور کے دن خوشی کے دن ہے، غم کے دن نہیں ہے۔ دیکھو حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہو گئی، حاجت دعا قبول ہو گئی، حضرت یونس کو نجات ملی، حضرت نوح کو نجات ملی، متعدد روایات بنائی ہیں۔ خود آپ کی خدمت میں میں پڑھوں گا بعد میں، فی الحال تو بھی کرے محمد عالم اللہ سنت کے بزرگان، حتی حنابلہ کے بعض بزرگان نے اعتراف کیا ہے کہ یہ شیعوں کی دشمنی میں یہ احادیث بنائی گئی ہے، اور آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کہ ھذا یوم تبرکت فیہ بنو امیہ و آل سیہ، اس دن کو برکت کے دن قرار دیا، کہا کہ آج کے دن گھر میں بہترین کھانا لاؤ، بچوں کے لیے سو لیتے ہیں، بچوں کی آسائش فراہم کرو، خوشیاں مناؤ، خوشی کے دن ہے، تاکہ غم نہ مناؤ۔ تو اس قسم کی باتیں بعض بات کہتے ہیں، حسین تو اپنے مقصد تک پہنچ گئے، مقصد حاصل کیا، خدا کے پوچھنے بھی حاصل کر دی، تو رونے کیوں؟ رونے سے روکنا ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ، عیسائی جس طرح حضرت عیسیٰ طوفان سی ہوئے، عیسائی کے عقیدے کے مطابق ہمارے عقیدے میں قرآن نے کیا فرمایا، خدا نے اٹھایا آسمان کی طرف قرآن میں، لیکن عیسائی کے عقیدہ ہے، دیکھو وہ حضرت عیسیٰ کی شہادت کے دن خوشی مناتے ہیں، تو آپ بھی خوشی مناؤ، اسے جنت گئے۔ سید ابن طاووس فرماتے ہیں، شیخ مسلم تحریر کی جو کتاب ہے شہید کے بارے میں، اس میں روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ ہم شہادت حسین کے دن غم منائیں، انبیاء نے غم منایا ہے، پیغمبر خدا نے غم منایا ہے، ائمہ اہل بیت نے غم منایا ہے، یہ سیرت اور سب حکم دیا ہے کہ غم مناؤ۔ اگر یہ بات نہ ہو تو خود حسین کے ذات کو دیکھتے تو خوشی منانا چاہیے، تو غم منانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں اور دین کے مفاد کو دیکھتا ہے، انسان خوشی میں اپنے ذات میں گم ہو جاتا ہے، یعنی خوشی میں انسان خدا کو بھی بھول جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے۔ انسان جب زیادہ خوش ہو، ایک نشست آپ بیٹھے لطیفے سنائے وغیرہ سنائے، پھر اس خوشی کو آگے بڑھانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، کچھ دوسروں کو تنگ بھی کرتے ہیں، خوشی میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے، شیطان غالب آتا ہے۔ غم میں انسان جس ہستی کے بارے میں غم منا رہا ہے اسی کے یاد میں رہتا ہے، خوشی میں اپنے ذات میں گم ہو جاتا ہے، غم میں اس محبوب کے ذات میں گم ہو جاتا ہے جس کا غم منا رہا ہے۔ اسلام میں اگر خود امام کے بارے میں ہم بات ہوتی تو امام تو جنت چلے گئے، خود امام نے شہزادہ علی اکبر کی سرانہ آ کر فرمایا، بیٹا تو آپ کو تو سکون ملا، آپ کے والد اس غم و غم کے لیے زندہ ہے، لیکن امت کے مفاد کس میں ہے، غم منانے میں ہے یا خوشی منانے میں ہے؟ غم منانے میں، غم منایا تو محبوب کی فکر میں ہوتی، کیوں حسین پر یہ حسین بتایا، کس مقصد کے لیے، حالات کیا پیش آئے تھے کہ فرزند دشمن پیغمبر، فرزند پیغمبر کو شہید کر رہے ہو، مسلمان دشمن پیغمبر کے ساتھ دے رہے ہیں اور فرزند پیغمبر کے ساتھ، حالات 50 سال کے اندر کس طرح سے پیش آیا، یعنی اتفاق مسلمانوں کو بیدار کرتا ہے. غم منائے تو یہ حالات ہوتا ہے, خوشی منائے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے غم منانے کا حکم دیا, صرف اسی کے لیے نہیں. ہم تو قرآن و سنت و سیرت ہمارے سامنے, فطرت انسان کا تقاضا ہے. میرے بزرگوار اپنے شعر میں فرما رہے تھے, فطرت کو جب آپ کا محبوب اس طریقے سے مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جاتا ہے, فطرت کیا کہتی ہے؟ غم مناؤ یا خوشی مناؤ. آپ کا محسن, انسانیت کا محسن اس مظلومیت کے ساتھ جب شہید ہو جاتا ہے, فطرت انسانی کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ غم منانے کا تقاضا کرتے ہیں یا خوشی؟ یہی جو خوشی کی بات کرتے ہیں, انہی سے پوچھا, آپ کا عزیز مارا جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, مسکراتے ہیں, یہ غم مناتے ہیں؟ آپ کے مذہب میں منع ہونے کے باوجود آپ غم مناتے ہیں؟ مذہب میں اہل بیت کے مذہب کی مخالفت کرنے کے لیے منع کرنے کے باوجود کچھ لوگ منع کرنے کے باوجود, فطرت ہے یہ. اسلام دین فطرت ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, خدا نے انسان کو فطرت کے ساتھ خلق فرمایا. اسلام بھی دین فطرت ہے. اگر محبوب کی شہادت پر غم منانا فطرت کے مطابق ہے, یعنی آپ محزون ہو جاتے ہیں, خوش نہیں ہوتے, تو اسلام دین فطرت ہے, اسلام اس کو منع نہیں کرتا. یہ کیسا معقول ہے؟ آپ کی سب سے محبوب ہستی اور اتنی مصیبتیں آ جائے آپ خوش ہیں؟ فطرت مسخ ہونے والے سے باتیں کرتے ہیں, یہ فطرت کا تقاضا ہے. اور یہاں پر جو روایتیں جعلی بنائی گئی ان کے بارے میں بات عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. اور عقل کے بھی یہی حکم ہے, اقلاع کے بھی یہی طریقے کا. پوری تاریخ میں شریعت نے اپنے محسن کے غم کو مناتے ہیں لوگ, پوری تاریخ بشریت میں. اگر ان کے محسن پر ظلم ہوتا ہے کوئی قوم خوشی نہیں مناتی, محسن کے دن کو یاد بھی رکھتی ہے اور اس کے خوشی کے دن میں خوشی, اس کے غم کے دن میں غم. یہ فطرت انسانی ہونے کے علاوہ اقلاع کی زندگی تاریخ بشریت میں یہ چیز نظر آتی ہے. یہ اسی لیے ہم غم حسین کے اوقات میں, ایام میں غم, تو خود قرآن نے فرمایا ان کی ان ہستیوں کے دن منانے کا حکم, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, ابراہیم کی یاد کرو کیونکہ سچا تھا, نبی تھا. اسماعیل کی یاد کرو, صادق رہا. اسماعیل سے مراد کوئی اور اسماعیل ہے, فرزند ابراہیم نہیں ہے, کہ یہ سچا وعدے میں سچا تھا. یعنی قرآن میں کہتا ہے ان ہستیوں کی یاد کرو, وَذْكُرْ وَذْكُرْ وَذْكُرْ, متعدد انبیاء کے بارے میں کہا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. وَذْكُرْ فِي کتابِ ایوب, ایوب کی یاد کرو کہ کتنی مصیبتوں میں پڑے. لیکن جس ہستی کی پر مصیبتیں آئیں اس کی بھی یاد کرنے کا حکم دیا, جس ہستی کو خوشیاں ملی اس کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا. یہی کام ہے, ہم اہل بیت کے خوشی کے دن کو بھی مناتے ہیں, غم کے دن کو بھی مناتے ہیں. قرآن نے یہ حکم دیا ہے, قرآن نے انبیاء کے مثال دی ہے کہ ان کے دن مناؤ, اور محدود نہیں کیا ہے. اور خود قرآن نے انبیاء اولیاء کے خوشیوں کا ذکر کیا ہے, غم کا ذکر کیا ہے, اور بار بار دہرانے کے بھی حکم دیا ہے کہ آپ ہمیشہ غم خوشی موسیٰ کو, غم خوشی ہارون کو, غم خوشی ابراہیم کو دہراتے رہو. یہ قرآن کا حکم ہے. ایک درود پڑھیں محمد مسلمانوں کو کربلا کے عظیم انقلاب کے عظیم پیغام سے محروم کرنے کے لیے بہت سی سازشیں کی گئی. آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ. اور دوسری طرف سے اہل بیت نے غم حسین منانے کے لیے کافی اہتمام کیا, کافی انتظام کیا, حکم دیا. اس کی وجوہات, اس کے دلائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سے بھیجنے کی نسبت میں سید علی کی کیا حالت ہے؟ عاشورہ اور عاشورہ سے پہلے حسین کی زیارت کیا کرتی تھی، عالمگاہ کی زیارت کیا کرتی تھی، سکون تھا، لیکن اب اہل بیت کی کیا حالت ہے؟ خدا جانتا ہے. جب کربلا سے کوفہ کی طرف جانے کا حکم ملا، روایت کہتی ہے کہ سیدانیوں کی کیا حالت تھی، اہل بیت کے ساتھ جو دوسری خواتین حاصل ہوئی تھی، بچے چھوٹوں کی کیا حالت تھی، کسی کے سر پر پردہ نہیں تھا. شام غریبات کے وقت سارے پردے چھین گئے. جب عمر سعد آیا، شہزادی نے چیخا، فرمایا عمر سعد چل نہیں آتی دختران کے غم پر بے پردہ. عمر سعد نے حکم کیا واپس لایا جائے، لیکن روایت کہتی ہے ایک آدمی نے بھی واپس نہیں دی. ننگے پاؤں میں، ننگے سر، آپ جانتے اس حالت میں کس کو حاصل کرتے تھے؟ کفار کو اس طرح سے حاصل کرتے تھے. اب امت دختران کے امت کو اس طرح سے حاصل کر رہی، انسان کتنا گر سکتا ہے، کتنا پس ہو سکتا ہے؟ سب اپنے اپنے سوالوں پر سوال ہو. انہوں نے اپنے ساتھ سے فرمایا کہ ہمیں مقتل کی طرف سے لے جاؤ، اپنے شہیدوں سے آخر الوداع کرنا چاہتے. ابن سعد نے ایسا ہی کیا. میرے خیال میں اہل بیت کی بات مان کر نہیں کیا، اہل بیت کو تنگ کرنا چاہتا. مورخین لکھتے ہیں ان کے پاس عرب ثقافت تھی، تو مسلمان نہیں تھے، دشمن اسلام تھے، لیکن عرب تھے. عرب ثقافت میں عورتوں کو، بچوں کو، بیماروں کو قتل کرنا معیوب بات سمجھ جاتی، اس لیے اہل بیت کو تنگ کر کے شہید کرنا چاہتے تھے. اتنے تنگ کرنا چاہتے تھے، تنگ کر کر کے شہید کرنا چاہتے تھے. ورنہ ان کے سامنے سر حسین دندان مبارک حسین پر مارنا اصل میں ان کو اذیت دے دے کر شہید کرنا چاہتے تھے. اسی لیے ان کے گزار مقتل سے ہوا. جب مقتل میں پہنچے کیا حالت تھی؟ تاریخ میں آیا کہ حضرت یوسف کو جب اسیر کر کے لے جا رہے تھے، اپنے والدہ کی قبر سے ان کو گزر ہوا. جیسے ہی والدہ کی قبر کے نزدیک پہنچا، یوسف بے اختیار اپنے سواری سے زمین پر گر پڑے، والدہ کی قبر پر گیا. پھر یہ کہ میں والدہ آپ مجھ کو اپنے پاس بلاؤ، مجھ کو کتنا ضرور ہوا. لیکن حضرت یوسف کے مصائب سے شہداء کربلا، اسیرا کربلا کے مصائب کہیں زیادہ تھا. اس لیے کہ یوسف کی والدہ تو ظلم کی وجہ سے دنیا سے نہیں گئی تھی، اپنے طبیعی موت سے دنیا سے گئی تھی. اور حضرت یوسف کو پتا تھا کہ واپس آئیں گے. جبرائیل نے حضرت یوسف کو خبر دیا تھا، آپ صحت و سلامتی کے ساتھ واپس آئیں گے، آپ کا مقامات بلندر ہوگا، آپ بادشاہ بنیں گے مصر میں. لیکن اسیران آل محمد کہاں جا رہے تھے؟ جب اسیران آل محمد کا گزر مقتل سے ہوا، روایت میں جس طرح سے خزان کے موسم میں پتے درختوں سے گرتے ہیں، اسی طرح سے اسرا اپنی اپنی سواریوں سے زمین پر گرے. ہر اسیر اپنے شہید کی تلاش میں نکلے، ہر اسیر اپنے شہید کی لاش پر گئے. اب شہزادی سکینہ حسین ڈھونڈ رہی ہے، شہزادی سکینہ حسین، شہزادی زینب حسین کی لاش ڈھونڈ رہی ہے، کہیں حسین کی لاش.
شہزادی سکینہ آئی ہے حسین کی لاش ڈھونڈتی ہوئی، لپٹ گئی حسین کی لاش سے۔ حسین نے یہی وعدہ کیا تھا جاتے ہوئے، بیٹی ابھی نہ رونا، ابھی گریا نہ کرنا، بعد میں گریا کرنے کا موقع ملے گا۔ سکینہ رونے لگی، بے ہوش ہو گئی۔ عالم خواب میں وہ مشہور اشعار سنا کہ حسین فرما رہے تھے، میرے شیخ کسی غریب کی خبر سنو، جب بھی کسی بیکس کی خبر سنو، کسی شہید کی خبر سنو، مجھ پر گریا کرو۔ آپ کے لیے بھی تسلی ہے، لیکن مجھ سے بڑھ کر کوئی مظلوم اس عالم میں نہیں ہے۔ شیعتی مہما شریف تم عندما ان بدگرونی، جب بھی تم نے گوارا پانی پیا اسے کو یاد کرو۔ اور سمیت بھی غریب شہید فنبونی، کسی شہید کی خبر سنی مجھ پر گریا کرو۔ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش عاشورا کے دن میں آپ ہوتے، آپ دیکھتے کس طرح سے میں علی اصغر کو لے گیا ہوں پانی پلانے کے لیے، لیکن پانی کی بجائے اصغر کو اپنے خون سے سیراب کیا۔ میری شہادت کے بعد، میری شہادت پر دشمنوں نے اکتفا نہیں کیا، وہ بھی جڑ دل خیل اندر صحیبونی۔ میری شہادت کے بعد میری لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اے شاہ میری اس مصنوعیت کو یاد۔
اللهم انا نسألك ونصر عليك اسمك العظيم الأكبر العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين۔ خدا يا غم محمد وآل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ خدا یا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، حاجت مندوں کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر لائق ہدایت نہ ہو ان کو نیست و نابود فرما۔ خدایا اہل حق اہل باطل کے ساتھ جہاں بھی برسر بیکار ہو، فلسطین، لبنان، سوریا، عراق، بحرین، یمن، جہاں بھی بسر کے بیکار ہو، خدایا اہل باطل کو شکست سے دو چار فرما، اہل حق کامیابی عطا فرما۔ خدایا آزاداران حسینی کی حفاظت فرما، آزادار حسین کی حفاظت فرما، ہمیں حسین کے حقیقی آزادار بننے کی توفیق عطا فرما، امام معصوم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بے معبود کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے شہداء اور مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین اور ان مجالس میں کسی حوالے سے حصہ لینے والے، انتظام کرنے والے، اہتمام کرنے والوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔